بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائمز، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی بھی قسم کے دائرے میں رابطہ برقرار ہونے کی خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی جماعت پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل تھا. اور T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ سے شکست کھانے کے بعد ہندوستانی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کے اہل خانہ کو دھمکیاں ملی ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی بھی قسم کے دائرے میں رابطہ برقرار ہونے کی خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آج ایک پریس کانفرنس میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں دو طرفہ مذاکرات سے متعلق امریکہ کی جانب سے ایران کو تجویز پیش کیے جانے کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے دعووں کے سلسلے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک زمانے سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی بھی قسم کے دائرے میں رابطہ برقرار ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف مکمل طور پر واضح ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر علیحدہ ہوا ہے، اور اس نے اس معاہدے کو سبوتاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یہاں تک کہ ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی اور انتہائی ظالمانہ پابندیاں عائد کی ہیں. اور جب تک یہ حقائق تبدیل نہیں ہوں گے امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین کو میدان عمل میں اترنا اور فعال ہونا پڑے گا۔ انہوں نے تین یورپی ملکوں کے بیان کے بارے میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر امریکہ کے علیحدہ ہونے کے بعد انہی یورپی ملکوں یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کچھ وعدے کیے تھے اور ان پر بھی ان ملکوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایران نے شریعت اسلام اور رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی، اور ایران کی دفاعی حکمت عملی میں بھی ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی جماعت پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ پی ڈی پی کی سربراہ اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کو آج ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی گزشتہ 24 اکتوبر کو شوپیاں میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے شاہد احمد کے گھر تعزیت کے لیے اننت ناگ جانا چاہتی تھیں۔ پی ڈی پی کے ایک رہنما نے بتایا کہ پولیس نے آج صبح پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ کے مین گیٹ پر تالا لگا دیا اور باہر ایک بنکر لگا دیا تاکہ وہ اننت ناگ نہ جا سکیں۔ دوسری جانب محبوبہ مفتی نے بی جے پی لیڈر وکرم سنگھ رندھاوا کے کشمیریوں کی کھال ادھیڑنے سے متعلق بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی اور ان کی کھال ادھیڑنے کی بات کرنے والے بی جے پی لیڈر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن جموں کشمیر کے طلبہ کے خلاف میچ جیتنے والی ٹیم کے لیے تالیاں بجانے پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کے رہنما راکیش ٹکیت نے حکومت کو 26 نومبر تک الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ 27 نومبر سے دھرنے کے مقامات کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق تین زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلا رہے کسانوں نے اپنی تحریک اور تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مرکزی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے پاس 26 نومبر تک وقت ہے کہ وہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لے، بصورت دیگر 27 نومبر سے ہم اپنی تحریک اور تیز کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 27 نومبر کے بعد کسان اپنے گاؤں سے ٹریکٹر لے کر دہلی کی جانب مارچ کریں گے اور دہلی کے چاروں طرف وہ احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے مقامات کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ ایک اور کسان لیڈر گرنام سنگھ چڈھونی نے بھی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے سڑکوں کو خالی کرانے کی کوشش کی تو اس بار کی دیوالی مودی کے دروازے پر منائیں گے اور وزیر اعظم کے گھر کے باہر ہی ڈیرا ڈال دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کلدم تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج تحریک لبیک پاکستان پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے دھرنے سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل تھا اور یہ کہ ہم ملک میں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور کبھی بھی طاقت کے استعمال کی حمایت نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی ہے جو توہین رسالت کے سدباب کے لیے اقدامات کرے گی۔ دوسری جانب حکومت سے معاہدے کے بعد کالعدم ٹی ایل پی نے وزیر آباد میں جی ٹی روڈ خالی کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق معاہدے کے بعد ٹی ایل پی کے کارکن جی ٹی روڈ سے اٹھ گئے ہیں۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر نے موجودہ حکومت کے اقدامات پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب حکومت کو موقع نہیں دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت کو موقع نہیں دیں گے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں نے الٹا کام کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوف آتا ہے کہ اگلی حکومت اس تباہ حال معیشت کو کس طرح بحال کرے گی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے سفیر اور کونسل جنرلوں کی تعیناتی کی خبر بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس سے پہلے رویٹرز نیوز ایجنسی اور پاکستان کے بعض پریس ذرائع نے پاکستان میں افغانستان کے ناظم الامور کی حیثیت سے سردار محمد شکیب کو تعینات کیے جانے کی رپورٹ دی تھی۔ اگرچہ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کی لابنگ کی ہے اور اس کی کوششیں بھی مسلسل جاری ہیں، تاہم ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ خود پاکستان نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد طالبان نے 15 اگست کو اقتدار پر اپنا کنٹرول ہو جانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے لبنان سے اپنے شہریوں کو جلد سے جلد نکل جانے کی ہدایت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ موجودہ حالات اور اماراتی شہریوں کے لبنان جانے کی ممانعت کے پیش نظر وزارت خارجہ لبنان میں موجود تمام اماراتی شہریوں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ جلد سے جلد لبنان سے واپس آ جائیں۔ متحدہ عرب امارات نے ہفتے کی شام خبر دی تھی کہ اس نے لبنان سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم نے لبنان کے وزیر اطلاعات کو حریت پسند قرار دیتے ہوئے بیروت کے ساتھ ریاض سمیت خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض رکن ملکوں کی جانب سے تعلقات منقطع کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ سبا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز صالح بن حبتور نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے لبنان کے وزیر اطلاعات کے خلاف ایسی حالت میں زہر اگلنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جانب سے جاری جارحیت کے بارے میں حق بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف جنگ ایک وحشیانہ جارحیت ہے جس میں یمن کے عام شہری من جملہ عورتیں اور بچے تہے تیغ ہوتے رہے ہیں اور یمن میں اسکول اور مدارس اور طبی مراکز تک کو تباہ کرنے سے گریز نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ لبنان کے وزیر اطلاعات و نشریات کے ایک ٹی وی انٹرویو کے بعد جو انہوں نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ریکارڈ کرایا تھا، خلیج فارس تعاون تنظیم کے رکن ملکوں خاص طور سے سعودی عرب کے ساتھ لبنان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے صوبہ معارب کے رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹے کے دوران سعودی اتحاد کے قبضے سے آزاد کرائے جانے والے صوبہ معارب کے علاقے الجوبہ پر کم سے کم 9 بار بمباری کی ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے علاقوں سروا اور مدغل اور صوبہ سادہ کے الظاہر اور صوبہ الجوف کے علاقوں خب اور اشاف کو بھی کئی بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آباد کاروں نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے اشارے پر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حلہ بول دیا۔ ان صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے صحن کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے علاوہ اسلام مخالف نعرے بھی لگائے، جس کے بعد صہیونی آبادکاروں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما محمد حمادہ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونیوں اور صہیونی فوجیوں کی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ایک اور سیف القدس جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ سے شکست کھانے کے بعد ہندوستانی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کے اہل خانہ کو دھمکیاں ملی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ٹی ٹوینٹی میں نیوزی لینڈ سے ہارنے کے بعد ہندوستانی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دوسرے میچ میں بھی شکست کھانے کے بعد ہندوستانی ٹیم کے کپتان کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کی رات دبئی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ہندوستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس شکست کے بعد ہندوستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائمز اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین. سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروردگار عالم کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب علماء کرام اور فلاسفہ حضرات نے تعین کیے ہیں اس پر گفتگو کی تھی. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کا اقرار ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے. اور توحید کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. ایک توحید ذاتی ہے, توحید صفاتی ہے, توحید افعالی ہے اور توحید عبادی ہے. ان تمام کی تفصیل پچھلے پروگراموں میں گزر چکی ہے. اب علماء کرام پروردگار عالم کی ذات کے لیے کچھ صفات کے قائل ہیں. صفات کا مجموعہ دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے. ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور دوسری صفات سلبیہ ہیں. صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے, اور صفات سلبیہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ہونا پروردگار عالم کی ذات میں محال ہے. آج کے پروگرام میں پہلا حصہ صفات ثبوتیہ پر مشتمل ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کون کون سی صفات ہیں صفات ثبوتیہ اور ان پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریۂ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے. اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے. توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے, تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں, ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے, تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں, جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں, جو دو خداؤں کے قائل ہیں, یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں, یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں. لہذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے. سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے, وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات. توحید یعنی اللہ کو ماننا, تو ماننے کے مختلف درجات ہیں. جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے, اسے کہتے ہیں توحید ذاتی, یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے, نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو. اللہ مرکب بھی نہیں ہے, اللہ ایک اور فقط ایک ہے. یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے, کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہیں, اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں. بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر, لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں, جدا جدا نہیں ہیں. اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے. اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے. خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں. یہ توحید کے درجات, یعنی اللہ کی وحدانیت, ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے. اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے, تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے. توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں. چونکہ اللہ خالق کائنات ہے, ما سوا اللہ جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے. اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے. گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے. ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے. ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم محدود ہیں. اور علم یعنی کسی چیز پر احاطہ کرنا. علم جب انسان کسی چیز پر علمی اور آگاہانہ احاطہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے. محدود شے کبھی بھی لامحدود شے پر آگاہی کے لحاظ سے احاطہ اور تسلط پیدا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، محال ہے. لہذا ہم انسان اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے. لیکن ہم اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی عقل و فہم کی حد تک بعض صفات کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی شناخت انہی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان صفات کا جاننا عقیدہ توحید کو کامل کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. لہذا اللہ کی بعض اہم صفات جیسے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی زندگی، حیات، اختیار اور ارادہ، محبت اور ان جیسی بعض دیگر صفات جیسے حکمت اور اللہ کی عدالت وغیرہ ہیں، ان سے آشنائی نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ اسلام کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے اور انسانی زندگی بھی درست طور پر باہدف اور بامانہ ہو. لہذا اللہ کی صفات کی طرف بھی ہم آئندہ چند لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر ہم بہتر اسلام سمجھ سکیں.
جی ناظرین، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے، جنہیں صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، یعنی پروردگار عالم کی ذات میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے جن کی گفتگو جاری ہے، اور یہ صفات پروردگار عالم کی ذات سے الگ نہیں ہے. جیسے پروردگار عالم کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا ارادہ و عزم اس کی ذات کا حصہ ہے اور اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. آئیے اس بارے میں مزید گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی، کہ اور کون کون سی صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں اور ان کا عقیدہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے.
عقیدہ توحید اسلامی نظریات اور اعتقادات میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ خالق یعنی اللہ ایک اور فقط ایک ہے. عقیدہ توحید کے اس کے بعد کچھ مراحل اور مراتب ہیں، چونکہ اللہ کو ایک ماننا مختلف درجات میں مکمل ہوتا ہے. جس کی بیسیں گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی. اور بات یہاں پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات و کمالات کا مالک ہے. کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان مخلوقات میں، ان بے شمار مخلوقات میں جتنی بھی خوبیاں، کمالات اور صفات موجود ہیں، ان سب کا مالک خدا ہے. خدا کی صفات لامحدود ہیں. انسان ان تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ انسان محدود ہے اور وہ صفات لامحدود ہیں. لیکن اللہ سے بہتر آشنائی کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا انسان کے ساتھ ایک مسلسل تعلق ہے، تو اس لیے اللہ کا بہتر تعارف ہونے کے لیے بعض صفات کو جاننا ضروری ہے. گرچہ ہم ان صفات کو بھی ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی عقل و فہم کی حد تک ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ان صفات سے آشنا ہونا ضروری اور نہایت مفید ہے. اللہ میں بے شمار صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ میں کوئی بھی نقص، عیب اور محدودیت نہیں پائی جاتی، چونکہ نقص اور محدودیت کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے لامحدود نہیں ہے. چونکہ جب نقص ہوگا، جب عیب ہوگا، یعنی کوئی چیز، کوئی کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تبھی تو وہ نقص کہلاتا ہے. کسی کوالٹی کا نہ ہونا نقص کہلاتا ہے، کسی خوبی کا نہ ہونا عیب کہلاتا ہے، کسی کمال کا نہ ہونا محدودیت کہلاتا ہے. تو اگر خدا میں، اللہ میں کوئی نقص و عیب اور محدودیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدود نہیں ہے، اور جب لامحدود نہ ہو تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا. عقل کہتی ہے خدا لازمی لامحدود ہیں. پس نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات لامحدود حد میں موجود ہیں، اور خدا کی ذات میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب اور کوئی بھی محدودیت موجود نہیں. ان دو باتوں کو دو اصطلاحات دی گئی ہیں. خدا کے اندر تمام خوبیوں کی موجودگی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ساری اچھی صفات، وہ سارے کمالات جو خدا کی ذات میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں، اللہ کی ذات میں موجود ہیں. اور وہ سارے نقائص، وہ سارے عیوب اور وہ ساری محدودیتیں جو اللہ میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات سے سلب ہیں، جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی. اس لحاظ سے علماء، اسلامی علماء، اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعض صفات کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور بعض صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ثابت ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. اور وہ سارے عیوب، وہ سارے نقائص، وہ ساری محدودیتیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ. صفات ثبوتیاں بے شمار ہیں خدا کی، چونکہ خدا کے کمالات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صفات کو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ اہم صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کا جاننا ضروری اور نہایت مفید ہے. کچھ صفات کو، یعنی اسلامی اعتقادات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں کچھ صفات آتی ہیں، لیکن ان سے مراد یہ نہیں کہ فقط یہی صفات اللہ میں موجود ہیں، نہ، وہ فقط اشارتاً اور تعارفی مرحلے کے لیے ہیں، وگرنہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اور اسی طرح کچھ صفات کو صفات سلبیہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی چند عیب اللہ میں نہیں ہے، نہ، جو بھی صفت عیب کو دکھائے، جو بھی صفت سلب اور نقص و عیب کو، محدودیت کو دکھائے، وہ ہر صفت اللہ میں موجود نہیں ہے، ویسی کوئی بھی صفت اللہ میں موجود نہیں. لہذا اللہ کے ثبوتی صفات بے شمار ہیں اور اللہ کے سلبی صفات بھی بے شمار ہیں. لیکن تعارف کے لیے چند صفات کو بیان کیا جاتا ہے صفات ثبوتیہ کے ذہن میں، کچھ صفات بیان ہوتی ہیں، کچھ اہم ترین صفات، اور اس طرح صفات سلبیہ کے ذہن میں بھی کچھ اہم صفات بیان ہوتی ہیں، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ نقائص اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں. پس صفات ثبوتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صفات کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے. ان میں سے ایک اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ایک ثبوتی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ نادان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت محدود نہیں، اللہ کا علم بھی محدود نہیں، اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس کا علم مخلوق ہونے کے تابع نہیں، بلکہ خلق ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، پوری مکمل جزئیات کے ساتھ اس شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، گرچہ ابھی تک وہ شے خلق نہیں ہوئی، اور جب خلق ہو جائے تب بھی علم رکھتا ہے، اور خلق کر کے اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے. خدا کا علم لامحدود ہے. اللہ کی دوسری ثبوتی صفت جو اللہ میں، وہ کمال جو اللہ میں پایا جاتا ہے جسے صفت ثبوتی کہتے ہیں، وہ قدرت ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس لامحدود طاقت اور قدرت ہے، وہ ہر کام ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے. پہلی صفت یعنی عالم، دوسری صفت قادر. تیسری صفت جو ثبوتی صفت کے ضمن میں بیان ہوتی ہے، وہ اللہ کی حیات ہے. اللہ زندگی بھی رکھتا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کوئی مردہ شے نہیں ہے. جو چیز بھی علم رکھتی ہو اور طاقت رکھتی ہو، اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی شے انجام دے سکے، اسے وہ ضرور زندہ بھی ہوتی ہے. اللہ زندہ ہے. صفت ثبوتی میں چوتھی صفت جو اہم صفت ہے، وہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے. اللہ صاحب ارادہ و اختیار ہے. کوئی بھی شے اللہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہستی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی مثل و مانند کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کر سکے. اللہ اپنے کاموں میں مکمل طور پر صاحب ارادہ و اختیار ہے، اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے. یہ چوتھی صفت جو صفات ثبوتیہ میں بیان ہوتی ہے. یہ چند اہم صفات ہیں، وگرنہ اللہ کی ثبوتی صفات، اللہ کے کمالات بے شمار ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. صفات ثبوتیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہیں اور اس کی ذات کا حصہ ہیں اور عین ذات ہیں. اگلے پروگرام میں ہم پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کے بارے میں بات کریں گے, یعنی وہ صفات کے جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود نہیں ہیں اور ان کا ہونا اس کی ذات میں محال ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، یا ارحم الراحمین به حق محمد و آل الطاهرین.